نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. محترم حضرات اور معزز خواتین، اس مبارک نکاح کی وجہ سے اتنی دیر تک میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، وہ نکاح مکمل ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں اپنا وہی موضوع جو پہلے سے چل رہا ہے اس سے متعلق قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا. یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا بیان کیا ہوا، وہ قرآن کریم جس کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اس سے پہلی مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ شیطان اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمام اپنے طریقے واردات اور حملوں کے انداز بیان کر دیے تھے کہ جو انسانوں پر آزمانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب بھی دے دیا تھا کہ تو کر لے، تیرا جو جی چاہے سو کر، میں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا اسے جہنم کو بھر دوں گا. یہ دوسری آیت کے اندر آیا ہے. تو اس نے ان تمام واردات کے طریقوں کو، جو بڑے بڑے طریقے تھے، ویسے تو چھوٹی چھوٹی وارداتیں اس کی ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی وارداتیں جو اس کی تھیں قرآن کریم نے ان کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ وارداتیں اور اس کے حملے بیان کرنے کے بعد ان کا توڑ بھی ذکر کیا ہے. اس سے پہلی مجلسوں کے اندر میں نے عرض کر دیا تھا سورہ بقرہ کی اس آیت کے سلسلے میں کہ جس میں اس نے اپنے حملے کے طریقوں کو بیان کیا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ انسانوں کو ڈرائے گا اس بات سے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا تم مال حرام کھینچ لو جتنا کھینچ سکتے ہو، اور تم ایک رات میں امیر کبیر اور شیخ بن جاؤ، اب کسی بھی طریقے سے بن جاؤ، معلوم نہیں کل کو کیا ہوگا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ آج کل جو نقشہ ہمارے سامنے ہے اس معاشرے کا، اس میں یہی صورت پائی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھو مال کا اتنا حریص ہے، اور اس قدر مال کی اس کے اندر محبت آ گئی ہے کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. اور دوسری بات اپنے حملے کی اس نے یہ بتائی کہ میرا حملہ اس طریقے سے ہوگا کہ میں بری باتوں کا اور فحاشی کا حکم دوں گا، اور یہ انسان اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا. یہ دو حملے بیان کیے تھے اس کے سورہ بقرہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان حملوں کا توڑ بھی بیان کر دیا تھا اسی کے اندر، جو میں تفصیل سے گزشتہ مجلسوں کے اندر بیان کر چکا ہوں. آج ذرا اور آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اس کے حملوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. چنانچہ آج میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، پانچویں پارے کی آیت پڑھی، اور وہ پانچویں پارے کی آیت آپ کے سامنے میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ آیت یہ ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس موقع پر یہ بھی اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر تعداد اور مقرر حصہ اپنے لیے کر لوں گا. یعنی تمام انسان اور تمام ذریت آدم یہ تیری فرما بردار نہیں ہوگی، ذریت آدم تیری عبادت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوگی، بلکہ ان میں سے ایک خاصا بڑا حصہ میں اپنی گرفت میں لے لوں گا. ان کو ایمان کی طرف نہیں جانے دوں گا، ان کو اعمال صالحہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، اور ان کو آخرت کی طرف نہیں جانے دوں گا. لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. یہ ایک مقرر مقدار مقرر حصہ تیرے بندوں میں سے میں اسے اپنے لیے کر لوں، میں اس کو اپنی گرفت میں لے لوں. آگے اس گرفت کے طریقے بتائے. خلاصہ بیان کیا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا. جو میرے حصے میں آئیں گے، جو بندے میرے حصے میں آئیں گے اور میرے تابع ہو جائیں گے، میں ان کو بالکل گمراہ کر دوں گا. اور ظاہر بات ہے کہ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہی اس کے حصے میں جانے والے ہیں. اس گمراہی کے طریقے بتائے اس نے کہ میں کس کس طریقے سے گمراہ کروں گا انسانوں کو. کہنے لگا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. آرزو آپ جانتے ہیں، تمنا آپ جانتے ہیں، امیدیں آپ جانتے ہیں، سب کا ایک مفہوم. میں انہیں لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کر دوں گا. ہے تو بڈھا 80 سال کا 90 سال کا، لیکن ذرا اس کے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں. جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنی لمبی لمبی اور طویل امیدیں اس دل کے اندر موجود ہیں، جبکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنے دن میں زندہ رہوں گا. لمبی لمبی امیدیں. حدیث شریف میں آیا المرء یشیب ویشب فیہ خسرتان، آدمی جتنا بڈھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر دو باتیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. ادھر عمر زیادہ ہوتی ہے آدمی کی، بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بالکل شیخ فانی اور پیر فرتوت بن جاتا ہے، قبر میں پیر لٹکا دیتا ہے. لیکن فرمایا اس کے باوجود اس میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جوان ہوتی ہیں بڑی قوت کے ساتھ ہوتی ہیں، الحرص و طول العمل. یہ دو باتیں بیان فرمائیں. ایک تو اس کے اندر حرص بہت ہو جاتی ہے، حرص کا غلبہ ہو جاتا ہے. حرص آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لالچ کو کہتے ہیں. حرص کا ترجمہ ہے لالچ. تو یہ حرص اس کے اندر بہت ہو جاتی ہے. آپ حضرات تو شاید محفوظ ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ یہ چیز پائی جاتی ہے. جتنی عمر زیادہ ہو رہی ہے اتنی ہی حرص بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک مکان میرا ہو جائے، ایک مکان میرے ایک بچے کا ہو جائے، ایک مکان میرے دوسرے بچے کا ہو جائے. چلتے رہو، کاروبار میں 1 لاکھ کا نفع ہوا ہے مثلا، اور 1 لاکھ کا ہو جائے، اور 1 لاکھ کا ہو جائے، چلتے رہیے. ابھی تو میرے پوتے زندہ ہیں، پوتوں کی مجھے شادی دیکھنا ہے، ان کی شادی بیاہ کرنا ہے، پھر پڑ پوتوں کی شادی بیاہ کرنا ہے. کیوں صاحب، وہ کیا یہ بات نہیں؟ میں تو اپنی حالت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوتی ہے حرص، برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے. جوان آدمی میں حرص کم ہوتی ہے، خصوصاً مال کی حرص کم ہوتی ہے، لیکن بوڑھے میں بہت ہوتی. یہی حال بوڑھی عورتوں کا بھی ہے کہ بوڑھی عورتیں بڑے دیکھ بھال کر گھس گھس کر خرچ کرتی ہیں، گن گن کر خرچ کرتی ہیں. اگر جوان عورتوں کے ہاتھ میں گھر کا خرچہ دے دیا جائے، ایک دن میں، دو دن میں، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں برابر، بوڑھی عورت کو گھر کا خرچہ دیا جائے بچا کے دکھا دے گی. یہ تجربے کی بات ہے، آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا ایسے. کیوں فرمایا کہ الحرص و طول العمل، ایک تو ان میں حرص بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑی غالب آ جاتی ہے، اور دوسرے طول العمل، امیدیں، لمبی لمبی امیدیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دے کر کہا کہ ابھی تو بیٹوں کی شادی سے فارغ ہوا ہوں، پھر پوتوں کی شادی کروں گا، پھر پڑ پوتوں کی کروں گا. یہ ہمارا سب کا حال ہے. اسی کو اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدوں کے اندر پھنسا دوں گا، بس امیدوں پر اپنی زندگی چلائیں گے، خصوصاً آخرت کی زندگی۔ دنیا کے معاملے میں تو ان کی امیدیں جو ہوں گی وہ تو ایسی نہیں ہوں گی، آخرت کے معاملے میں یہ امیدوں پر اپنی زندگی چلائیں گے کہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچے ہوئے ہیں امید ہے اس بات کی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، یہ امید ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، اس امید کے اندر اس نے مبتلا کر دیا۔ آج کل کا ایمان والا مسلمان اسی امید کے چاروں طرف گھومتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی اس سے کہے ارے اللہ غفور الرحیم معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے، ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ معاف فرمانا چاہے تو تمام اپنی مخلوق کو ایک لمحے میں معاف فرما دے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اللہ جس طریقے سے غفور الرحیم ہے، اسی طریقے سے وہ رزاق بھی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے، دنیا میں وہ رزق دیتا ہے، یہاں پر کیوں نہیں کہتے یہ بات کہ کام کچھ نہ کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ، نہ دکان پر جاؤ، نہ دفتر میں جاؤ، نہ مزدوری کرنے جاؤ، اور یہ کہہ کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، وہ پہنچا دے گا، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ہماری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں شیطان کی جانب سے کہ آخرت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں امیدیں ہیں، ہم ایسی امیدیں کہ جو بے بنیاد، اگر بنیاد ہو ان امیدوں کی چلیے ایک بات ہے، لیکن بے بنیاد امیدوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر جو چند روزہ ہے اس میں ہماری تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر محنتیں آ جاتی ہیں، وہاں پر ہم اللہ کے رزاق ہونے کا تصور نکال دیتے ہیں اور اللہ کے رازق ہونے کا عقیدہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتا، یہ کس قدر غلط چیز ہے۔ بات وہی ہے جو اس نے کہہ دی والا امنینہم، کہ میں ان کو امیدوں میں مبتلا کر دوں گا، ان کی آخرت بے بنیاد امیدوں پر قائم ہو جائے گی، اور دنیا میں وہ امید نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر خوب محنت کریں گے۔ ذرا آپ غور سے بتائیے، سوچ سمجھ کر کہ کیا اس نے اس قوم کو، اس معاشرے کو اس میں مبتلا کیا ہے یا نہیں کیا، کہ آخرت کے معاملے میں اسے کہہ دیا کہ بس امید پر قائم رہو، اور دنیا کے معاملے میں کہہ دیا کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دو۔ حدیث شریف میں آیا کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، آپ نے فرمایا کہ بڑا احمق ہے وہ شخص، بڑا ہی ناکارا ہے وہ شخص کہ جو دنیا میں اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتا رہا، یعنی آزادانہ زندگی گزارتا رہا، وہ تمنا علی اللہ اور اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھ لی کہ وہ معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم۔ فرمایا بڑا احمق ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا ناکارا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں بنیاد پر باندھی جاتی ہیں، بے بنیاد امیدیں نہیں باندھی جاتی، یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایسا ہی۔ میں اگر آج یہ امید باندھ کر بیٹھ جاؤں کہ مجھے صدر بنا دیا جائے گا، اس ملک کا اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس ملک کا مجھے صدر بنا دیا جائے گا، معاذ اللہ، اللہ حفاظت میں رکھے، اور میں کام کچھ نہ کروں، نہ کوئی جوڑ توڑ کروں، نہ میں سیاسی جماعتوں سے ملوں، نہ ان کی تعریف کروں، نہ اور کچھ کروں، جیسے میری موجودہ زندگی ہے، اور میں اس کا امیدوار بن جاؤں کہ میں صدر بن جاؤں گا، بتائیے ہے کوئی مجھ سے یہ کہنے والا کہ تو بن جائے گا صدر؟ حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، میری اس امید کی بنیاد کوئی نہیں، بے بنیاد امیدیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں کامیابی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی بنیاد ہو پھر کامیابی ہوتی، بنیاد ہو صحیح طریقے سے ہو، اللہ کی جان اور اللہ سے دعا بھی ہو تو کامیابی ہو جاتی، بنیاد ہے آخرت کی زندگی کے اندر امیدوں کی بنیاد ہے حضرت ایمان، ایمان اور نیک اعمال، جس کو میں اطاعت خدا و رسول کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور ایمان، یہ بنیاد ہے آخرت کی زندگی کے لیے. اس بنیاد پر وہ عمل کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کامیابی عطا فرمانا، تو امید ہے، یہ امید وہ ہے جو بنیاد پر ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دے. تو اب میرا کہنے کا حاصل یہ ہو گیا کہ شیطان آخرت کے معاملے میں بے بنیاد امیدوں پر اس قوم کو اور معاشرے کو چلائے گا، حالانکہ ان سے کامیابی نہیں ہوتی، دنیا کے کسی قانون میں کامیابی نہیں ہے بے بنیاد امید پر، اللہ کے یہاں کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا ولا امنینہم، میں ان کو بڑی بڑی امیدوں کے اندر، غلط امیدوں کے اندر، بے بنیاد امیدوں کے اندر پھنسا دوں گا، بس اسی گورکھ دھندے کے اندر وہ چلتے رہیں گے. آج یہ امید کر لی اللہ سے، کل کو دوسری امید کر لی، پرسوں کو تیسری امید کر لی، اور بنیاد اس امید کی کچھ ہے نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ناکامی ہوگی، یہ امید پوری ہونے والی نہیں ہے. پہلے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جو بنیاد ہے کامیابی کے، پھر اللہ ان اسباب کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور اس سے رجوع کیا جاتا ہے. جب یہ اسباب جمع ہو جائیں تو پھر امید سچی امید ہوتی ہے اور اس میں کامیابی کی امید ہے. ایک طالب علم گیا وہ مدرسے میں یا آج کل کی اصطلاح میں اسکول میں، اور جا کے اس نے اپنا نام لکھوا دیا. اس کے بعد اس نے ایک دن حاضری نہ دی، نہ ایک دن کے لیے اس نے کتاب کھول کر دیکھی، نہ اس نے اپنے پڑھائی سے متعلق اور امتحان سے متعلق کوئی ذرا سی بھی محنت کچھ نہیں کیا، اور وہ امید باندھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا، اور کیا کہتے ہیں آپ اسے، فرسٹ کلاس کامیابی، فرسٹ کلاس کامیابی عطا فرمائے گا. آپ بتائیے آپ اسے بے وقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ایمان آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہی کہ کرتے کچھ نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی اور دوسرے نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے شیطان کے، شیطان کے ہاتھ میں وقف کر دیا، بیٹھے ہیں اس شیطان کے سامنے، کچھ کام دھام لیں اور امید یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف فرما دے گا. اس امید کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کامیابی ہوگی یا ناکامی؟ ناکامی تو لازم ہے اس کے لیے، ساتھ ہی ساتھ حماقت کا اور بے وقوفی کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، جیسا کہ حضور نے دے دیا بل عاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، بڑا ناکارا اور بڑا احمق ہے وہ شخص، ایسے شخص کو کہ جو بے بنیاد چیزوں پر اپنی امیدیں قائم کر لے، اس کو آپ نے احمق اور بے وقوف بتایا، ناکارا بتایا. اس نے یہی حربہ اختیار کیا، وہ ذریت آدم کو بہکانے کے لیے یہی حربہ اختیار کیا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو لمبی لمبی امیدوں میں اور جھوٹی امیدوں کے اندر مبتلا کر دوں. آپ جتنا اس پر غور فرمائیں گے، ہے تو ایک جملہ، جتنا آپ اس پر غور فرمائیں گے، آپ آج کل کے موجودہ انسان کی دنیا کی زندگی کو اسی کے مطابق پائیں گے کہ آخرت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، بس اس امید پر مطمئن ہے کہ اللہ غفور الرحیم معاف فرمائے گا، مطمئن. لیکن دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں، جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے امید پر قائم نہیں رہتا آدمی، امید پر اپنے منصوبے نہیں بناتا، بلکہ اس کے لیے حقیقی طور پر عمل کرتا ہے، پھر جا کر امید قائم کرتا ہے. کسی جگہ سے ملازمت کا وہ آ جائے اشتہار ہے تو ایک جگہ مثلا, لیکن اس زمانے میں 1000 درخواستیں پہنچیں گی, اور اس کے بعد پھر جو صورتحال پیش آئے گی یہ امید بھی قائم کریں گے درخواست گزار, اور پھر اپنی سفارشیں بھی کرائیں گے اپنے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حربے بھی اختیار کریں گے. اگر وہ افسر جو بھرتی کرنے والا ہے اگر رشوت ہو رہا ہے تو اس کے سامنے رشوت بھی پیش کر دیں گے تاکہ ہمارا کام بن جائے. یہ کیوں کر رہے ہو آپ؟ امید پر بالکل بیٹھ جاؤ کہ بس درخواست دے دی کام ہو جائے گا. چکر لگاتے ہیں اور چاروں طرف مارے مارے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ملازمت مل جائے اور ہمارا نام اس کے اندر آ جائے. کتنی محنت کرتے ہیں صاحب, ذرا بتائیے کہ آخرت کے سلسلے میں ہم نے اتنی محنت کی ہے جو ایک نوکری کے اور ایک ملازمت کے حاصل کرنے میں کرتے ہیں؟ ذرا انصاف سے بتا دیجیے. ظاہر ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اتنی محنت نہیں کی, اور آج کل کوئی کرتا بھی نہیں, بلکہ پورے پورے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں, اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں, ہر قسم کے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں, پھر جا کر امید لگاتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو جائے گا, اور اس کے باوجود بھی بسا اوقات جواب مل جاتا کہ کام نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی محنتوں کا یہی حال ہے, اس کے اندر لازم نہیں ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو جائے. آخرت کی محنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت کے لیے اگر سچی اور صحیح محنت کرو گے, یعنی سنت کے مطابق, اگر سنت کے مطابق محنت کرو گے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے بلکہ تمہاری محنت سے بدر جہاں زیادہ اور عطا فرمائیں گے. اس کے لیے وعدہ ہے, من کان یرید حرث الآخرت نزد لہو فی حرثہ, جو آخرت کی محنت کا طلبگار ہے ہم اس کی اس محنت میں اور زیادہ اضافہ کر کے قبول فرما لیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, اور جو دنیا کی محنتوں کا طلبگار ہے اور یہاں کامیابی کا طلبگار ہے تو ہم تھوڑا سا اس میں سے دے دیتے ہیں, تھوڑا سا, پورا نہیں, تھوڑا سا دے دیتے ہیں. دنیا کی محنت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا دینے کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ مصلحت کے مطابق تھوڑا سا دے دیں گے. البتہ آخرت کی محنت کے سلسلے میں وعدہ فرمایا کہ ہم اس کی محنت کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمائیں گے بلکہ اس کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یہ ہے حضرت امیدوں کا حال. وقت بھی چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں اسے یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. آج اگر سے بیان کم ہوا انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس سے متعلق پورا پورا عرض کر دوں گا. یہ آیات بھی کئی مجلسوں میں چلیں گے. جو سورہ نساء کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر جو جو اس نے کرتب دکھائے ہیں اور جو جو اس نے حملوں کے طریقے بتائے ہیں, آج ہم اپنے معاشرے میں ان کو بے نہیں پا رہے کہ اس طریقے سے میں گمراہ کروں گا, اس طریقے سے گمراہ کروں گا, اس طریقے سے گمراہ کروں گا, وہ سب موجود. اللہ تعالی ہمیں اس کے حملوں سے محفوظ رکھے, خصوصاً ہماری خواتین کو اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی دعا کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کو درست کرنے کی اور اس میں مراتب اور بلند درجات حاصل کرنے کی توفیق اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہیوں کے راستوں سے محفوظ رکھے, بدعات کے راستوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے, اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں نافرمانیوں میں شمار ہوتی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ کبیرہ سے اپنی حفاظت میں لے لیں, ہمیں ہر فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں, دنیاوی فتنے سے بھی محفوظ رکھیں, دین کے فتنوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں. اور اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں برحمتک یا ارحم الراحمین.